أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1979 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ لقمان کی آیت 33 سے ہو رہا ہے. پچھلی آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ خدا پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے لیکن اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کبھی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر تو پوچھئے نہیں کس خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کی طرف جھکتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، نیاز مان، اور جو ہی وہ مصیبت رفع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی نام بھی نہیں لیتا. اس نے کہا کہ خدا کا ماننا یہ نہیں ہے. قانون کی عطایت تو ہر حال میں کی جانی چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماننا کا لفظ جو ہے اس سے انسان بڑی خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے. میں خدا کو مانتا ہوں، میں منکر نہیں ہوں، مانتا ہوں. مانے کیا ہے اس سے؟ یہ کہتا میں نہیں مانتا، یہ کہتا میں مانتا ہوں، دونوں میں کیا ہے؟ ماننے کے معنی یہ ہیں، یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ میں خدا کے قوانین کو زندگی کا ضابطہ تسلیم کر، میں یہ مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ انہی کی عطایت سے انسان اپنے نفس. خدا کا نہ ماننا یہ ہے کہ میں اس کے احکام و قوانین کو صحیح نہیں مانتا، میں اس کے مطابق چلنا نہیں چاہتا. فرق ہو گیا. اس نے کہا کہ کیفیت یہ ہے، اور قانون کا ماننا خدا کے قوانین کے ماننے کے معنی یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل، ہر کام، ہر ارادہ ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. وہ اٹل ہوتا ہے، وہ امٹ ہوتا ہے. قانون ہے اس کا یہ کہ سینکیا کھانے کی ہلاکت ہو. تو قانون کے ماننے کے بھی یہ معنی ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے کہ اس قانون کی اطاعت کا یہ نتیجہ نکلے گا اور وہ میرے حق میں بھی تعمیری اور خوشگوار ہوگا. اس کے انکار کے معنی یہ ہے کہ میں اس کے خلاف اگر چلوں گا، اس سے سرکشی برتوں گا تو اس کا نتیجہ میرے حق میں تقریبی ہوگا، مجھے اس کا نقصان ہوگا. یہ خدا کی بات نہیں، انسان کی اپنی بات ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا اس پر یقین ہے کہ اس کے قوانین کی خلاف ورزی سے میرا یہ نقصان ہوگا تو پھر وہ احتیاط برتے گا اس چیز کہ وہ اس کے خلاف نہ چلے. کیونکہ ہر صاحب ہوش انسان اپنے نفع کی سوچتا ہے. یہ تو ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو پاگل ہو گیا، اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں رہتا. یعنی جسے اپنے نفع نقصان کا خیال نہ رہے دنیا پاگل کہتی ہے. یہاں خدا کے ماننے نہ ماننے کے معنی یہ ہیں کہ میں اگر اس کے قوانین کے خلاف چلوں گا تو میرا نقصان ہوگا، اس کے مطابق چلوں گا تو میرا فائدہ ہوگا. اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کے خلاف ہو نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا میں اس سے. تو پچھلی آیت کے تسلسل میں یہ کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق. اے نو انسان، یعنی یہاں پوری نو انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ قوانین ساری انسانیت کے لیے ہیں. ان میں سے مومن وہ ہوں گے کہ جو ان قوانین کی صداقت اور ان کے نتائج کی حقانیت کا یقین رکھتے ہیں، اور جو اس کے خلاف جاتے ہیں، جو ان پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ ہیں جنہیں آپ غیر مومن یا کافر کہیں گے، نہ ماننے والا. لیکن یہ قوانین ساری انسانیت کے لیے ہیں. جس طرح کا سنسی ہے، ایک مسلمان کھائے یا ایک ہندو کھائے، جب سا نتیجہ اس کا ہوتا ہے. یہ انسانیت کے لیے ہیں. اس لیے یہاں جائے جو ہے ناس کہہ کے مخاطب دیا ہے پوری انسانیت کے لیے ضابطۂ قوانین. یہ فزیکل لاز نہیں، آپ کہتے ہیں تبھی زندگی سے نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے یا ایھا الناس کو مخاطب کر کے کہا کہ मैंने कहा था कि ये तकू तकवा से है ना, इसको मुस्तफी कहते हैं। तो उस दिन मैंने अर्ज किया था कि जो पहला ही कुरान करीम की सूरह बकरा की पहली आयत है हुदल्लिल मुत्तकीन, और उसके मुतल्लिक हमारे तसव्वुर की रूह से तो मुत्तकी परहेजगार को कहते हैं, और मुत्तकी का तसव्वुर यही है कि वो खुदा की इबादत करने वाला, खुदा के अहकाम मानने वाला। मैंने कहा था ना कि इससे तो एतराज पड़ता है कि जो पहले ही मुत्तकी है, तो ये रास्ते पर चल रहा है, उसके लिए हदायत और रहनुमाई की जरूरत क्या है? ये किताब मुत्तकियों के लिए हदायत देने वाली है, वो हदायत देने की जरूरत तो गैर मुत्तकियों की है। जो मुत्तकी बन चुका है उसको हदायत की और जरूरत क्या है? वो तो हदायत की है पहले से। मैंने अर्ज किया था कि ये मुत्तकी का हमारा तसव्वुर है, अरबी जुबान की रूह से, कुरान की रूह से तकवा कहते हैं रास्ते की खतरनाक घाटियों से बचकर चलने वाला, जो चाहता है कि जिंदगी के रास्ते की खतरनाक नुकसानदेह घाटियों से बचकर चलूं, जो ये चाहता है बचकर चलना, उसे ये किताब बताएगी कि रास्ता कौन सा है जिसमें खतरात नहीं आते। तो बात साफ हो गई। और जो यूं बचकर चलना ही नहीं चाहता, जैसा मैंने कहा था, जो खुदकुशी करने के लिए दरिया पे जाता है उसे कहना कि आगे ना जाना, वो पानी वहां कह रहा है, वो डुबो देगा तुम्हें, तो वो तो दिया ही डूबने के लिए है। या यू अन्ना सुत्ता पूरा इसके माने एहतियात बरतो इसकी, कि ऐसा रास्ता ना अख्तियार करो कि जिसमें खतरात हो और उसमें तुम्हारा नुकसान हो जाए। और आगे है वक्त आओ यौमन ला यज्जी। अब यहाँ पहली चीज तो ये है कि इसकी एहतियात बरतो, कि रास्ता ऐसा तैयार न करो जिसमें खतरनाक भागियां हों। अगली चीज है कि वक्त आओ, ये अब दूसरा लफ्ज आया है, खौफ का लफ्ज तो आम आता है, ये दूसरा लफ्ज खशियत का होता है। खशियत बारी का आला भी हमारे यहाँ बोलते हैं, ये लफ्ज तो आप इसके माने भी डरने से किए जाते हैं, डरो और खौफ तो होगा, खौफ ही है। और हमारे यहाँ आम तो सब खौफ खुदा के माने खुदा से डरो, खुदा से डरो का लफ्ज तो सुबह से शाम तक हम बोलते हैं, और वो मोमिनों के मुतल्लिक कहता है कि मोमिन वो है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम याहज़ुन, उनका खौफ होता ही नहीं। तो वो जो फिर ये खौफ बता रहे हैं खुदा ही का क्यों ना हो, और वो तो बड़ा ही सख्त किस्म का खौफ होता है, जहाँ और कोई खौफ काम ना दे वहां ये कहते हैं उन्हें खुदा तो के डर खौफ। और वो कहता है कि मोमिन की मुंतहा ये है ना खौफ ना ले, खौफ तो एक तरफ रहा, हुज़्न भी नहीं, दिल की अफसुर्दगी भी नहीं रहा। तो ये क्या बात हुई, ये डर इससे नहीं कि किसी शख्सियत से खुदा से डरना है, डरा तो जाता है मुस्तबित गालिम से, जहाँ हर बात कायदे कानून के मुताबिक हो वहाँ डरने की बात नहीं, एहतियात की बात है सारी। डरो इससे कि अगर तुमने संसिया खाया तो हिराक हो जाए, डरो इससे कि आदमी हाथ डाला तो आज हाथ जल जाएगा, डरो इस अपने अमल के नतीजे से, इसके कॉन्सिक्वेंस से, इससे खौफ हो। जिसे खुदा का खौफ कहते हैं वो खुदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी के जो तदाफुल नतायज होते हैं उनके एहसास और एहतियात का नाम होता है, डरना नहीं होता। डर से तो इंसानियत खत्म हो जाती है, एहतियात है। अब मैंने कहा ये तो वो खौफ का लफ्ज है, खशियत का लफ्ज भी है, खशियत अल्लाह भी तो कुरान में आता है खौफ की जगह, और ये एक लफ्ज है। मैंने अर्ज किया था अजीजा ने मान कुरान समझना है तो कुरान के ये जो मुफरदात ये अल्फाज हैं इनके बुनियादी माने समझिए पहले। मादे के एतबार से अरब इसका मफहूम कॉन्सेप्ट क्या था उनके नजदीक, वो अजीब गरीब कौन थी, अजीब जुबान थी जो बनाई, और कुरान की हामिल यही जुबान हो सकती खशियत। ये खशियत क्या चीज होती है जिसके कहा एहतियात बरते। फिर मैं आदम अरब की तरफ, पानी नायाब थी, कहीं कहीं चश्मा चश्मे के किनारे थे, कुछ नखलस्तान वहां कुछ खेती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, यहाँ भी वो तो वहां का रेगिस्तान का इलाका है, हमारे यहाँ भी अगर बड़ी मेहनत से कोई किसान अपनी खेती बोए एहतियात बरते اور وہ خشک ہو جائے, کتنا بڑا نقصان. عربوں کے ہاں خشیت کہتے تھے ہرے بڑے درخت یا سرسبز کھیتی کا اس طرح خشک ہو جانا کہ سرسبز بھی نہ ہو. پھر اس کے بعد کہا اس کی احتیاط برتو, ایسا چلن اختیار نہ کرو کہ تمہاری ہری بھری کھیتیاں اس طرح سے خشک ہو جائیں کہ پھر وہ سرسبز ہو ہی نہ سکے. اسے آپ اگر ڈر کرنا چاہتے ہیں تو سوچ لیجیے, اپنے اس نقصان ہونے والے نقصان کا احساس ہونا اور اس جہان کے لیے ذمہ دار کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ اتنی محنت کی, اتنی قیمت کا بیج ڈالا, اتنا وقت خرچ کیا اور اس کے بعد کسی بھی احتیاطی ہوئی یا کسی وجہ سے کھیتی خشک ہو جائے اور ایسی خشک ہو جائے کہ پھر ہری بھری نہ ہو, اسے خصیت کہتے ہیں. وقت کو یومن اس حادثے سے محتاط رہے, چلیے خاص رہو, احتیاط برتو. یومن, یوم کے معنی تو دن ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں بھی دن نہیں ہوتا, کسی بات کی نمود کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی یوم ہوتا ہے, اور ہزار ہزار پچاس پچاس ہزار سال کا جو مرحلہ ہوتا ہے جسے آپ ٹائم کی ایج کہتے ہیں وہ بھی یوم ہی کہلاتی ہے عربی زبان میں. اس وقت سے ڈرو جو تمہارے اعمال کے نتائج کو محسوس طور پہ سامنے لیا. قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ اعمال تو بہت پہلے سے نتیجہ خیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہر عمل جب وہ سرزد ہوتا ہے اپنا نتیجہ مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلی سٹیجز وہ ہوتی ہیں کہ جس میں وہ غائب ہوتا ہے, یعنی تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں آتا, محسوس شکل میں نہیں آتا, بن رہا ہوتا ہے. اگر تم اس درمیان میں اس کا ازالہ کر دو, اس کی تدبیر کر دو, اس کا علاج کر دو تو رک جاتا ہے, اگر یہ نہ کرو تو بڑھتا چلا جاتا ہے, اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب وہ محسوس شکل میں تمہارے سامنے آ جاتا ہے. پین درد شروع ہو جاتا ہے, بخار حرارت کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے, یہ فوری طور پہ نہیں آتا. ڈاکٹر تمہیں بتاتا ہے کہ نہیں آئی, یہ تو اتنے اچھے سے شروع ہوا ہوا تھا, تم نے لاپرواہی برتی اور یہاں تک اس کھیل سے تم لے آئے ہو آج. یہ جو سٹیج ہوتی ہے کسی عمل کے محسوس شکل میں نمودات ہونے کی سٹیج, یہ ہے یومن لا جج بھی کہا. اب یہاں انفرادیت شروع ہوتی ہے قرآن کی روح, اور اسے ذہن میں رکھیے کہ یہ انفرادیت انڈیویجویلٹی جو ہے یہی ہے جس کا نام انسان ہے. ہر فرد انڈیویجول ہوتا ہے, اپنے عمل کا آپ ذمہ دار ہوتا ہے اور اسی کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. جو انگلی ڈالتا ہے آگ میں اس کا درد اسی فرد کو ہوتا ہے. ماں باپ بہن بھائی کتنے ہی اس کے ارد گرد کیوں نہ ہوں, بنائیں لے لیں صدقے پہ واری جاوے پاؤں ماں ہوتی, گلے سے لگا لے, سب کچھ کرے, درد اسی کو اس کا ہوتا ہے. علاج کیا جائے گا تو اس درد کو آفاقا ہوگا, ستا ہوگا, وہ بھی اسی کو کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ انگلی اس کی جگہ علاج ماں کرائے اور اس کو آرام ہو جائے, نہ اس کا درد ماں کو ہو سکتا ہے. میں ماں اس لیے کہتا ہوں کہ قریب قریب ہم درد ہوتی ہے بچے کی, تڑپ رہی ہوتی ہے وہ اس کے درد کے احساس سے, درد اس کا نہیں بتا سکتی, درد اسی کو, علاج بھی اسی کا ہی ہوگا, کسی دوسرے کا نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں انڈیویجویلٹی. قرآن نے جو کہا ہے اب میں دوسری طرف جاؤں تو ایک ایک نقطے پہ ایک ایک درد چاہیے. آج ہر پھر کے دو ڈھائی ہزار سال کے بعد آئی ہے سائیکالوجی اس پوائنٹ کے اوپر کہ ہر فرد ایک الگ انڈیویجول ہوتا ہے, اس کی انڈیویجویلٹی اس کی تربیت ہوتی ہے. جسے میں کہتے ہیں آپ, ہر فرد الگ میں ہوتا ہے, اور قرآن نے یہ جب کہا ہے کہ تم یہاں جتنے جیتے جیسے بناؤ, ہمارے پاس آؤ گے تو یہ سمونی سراد ہے, انڈیویجویلٹی لے کے آپ نہیں آؤ گے. بڑی بات کہا کہ احتیاط برتو تم اس وقت کی جب تمہارے یہ اعمال کے جو اس وقت غیر محسوس نتائج برآمد مرتب کر رہے ہیں, محسوس شکل میں ان کا نتیجہ سامنے آ جائے گا, تو اس وقت یاد رکھو نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا نہ بیٹا باپ کے قریب تین رشتہ جو تھا اس کو بتا دیا کہ اس میں کوئی اس درد کو بتا نہیں سکتا. احساس کرو اس چیز کا, ہری بھری کھیتیاں خشک ہو جائیں گی اور کوئی کسی دوسرے کا درد بتا نہیں سکے گا. اور انا وعد اللہ ہے حق تم, بڑی چیز یہ جو قانون ہم بتا رہے ہیں یہ جسے وعدہ کہتا ہے قرآن, خدا کا وعدہ حق ہے. وعدہ خدا کا کیا ہوتا ہے؟ خدا نے کہا کہ ایسا ہوگا کہ ہم ایسا کریں گے, یہ قانون ہے خدا بندی. یاد رکھیے اگر ہنگامی طور پہ کوئی ایسی بات کہے تو وہ حکم ہوتا ہے, لیکن وہی حکم اگر مسلسل متواتر اسی شکل کے اندر قائم رہے تو وہ قانون ہوتا ہے. حکم آکام جسے آپ کہتے ہیں, عام طور پر وہ بادشاہت میں یا ملوکیت میں یا ان چیزوں میں وہ آتا ہے کہ اب یہ حکم دے دیا, دوسرے وقت میں دوسرا حکم دے دیا, وہ بدلتا رہتا ہے. قانون بدلتا نہیں ہے, سینکڑے کھاؤ گے تو ہلاکت ہوگی, قانون ہے. کسی کو الحق کہا ہے کہ قوانین خداوندی یاد رکھو وہ حقیقت ہیں, ریالٹی میں وہ ایسے ہیں, وہ ہو کر رہے گا, وہ اٹل ہیں, غیر متبدل ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں تو یہی تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہے, یہ یقینی کی ان قوانین کی خلاف ورزی کرو گے تو ہری بھری کھیتیاں بھی خشک ہو جائیں گی. ان کے مطابق چلنے والوں کے لیے قرآن تو بذات سے بات کو واضح کر, اور یہ بھی آج ایک فلسفہ ہوا ہوا ڈائنیکٹک جسے کہتے ہیں, کسی چیز کے تضاد سے کسی چیز کو زیادہ واضح کرنا. بہرحال یہ دوسری چیز ہے. قرآن کا انداز یہ ہے, یہاں کھیتیوں کو خشک ہونے کا کہا ہے, قوانین کی خلاف ورزی ہے. قوانین کے مطابق 14/24 بڑی خوبصورت تشریح ہے. علم تر کیسا ذرا بندہ ہو, مثلا ذرا غور کرو کہ خدا کس طرح مثال دے کر بات سمجھاتا ہے تمہیں. ایسی بنیادی یہ چیز ہے, پورا اسلام سامنے آ جاتا ہے. مثلا کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن, کلمہ بنیادی چیز, نظریہ ہوتا ہے زندگی کا, کانسیپٹ ہوتا ہے لائف کا, تصور حیات ہوتا ہے, آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اسے قرآن کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں. اور روز کلمہ تو ہم روز نفس دہراتے رہتے ہیں, کلمہ تو یہ بات کبھی ذہن میں آیا ہے کہ یہ ہے کیا جو کسی اس کے بعد کہتے ہیں؟ یہ نظریہ حیات ہے, یہی آئیڈیالوجی ہے. جہاں اس نے کہا ہے کلمہ طیبہ جو ہے اس کی مثال یہ ہے, طیب کے معنی ہوتا ہے پھل دے دینے والا درخت, خبیث ہوتا ہے جو پھل نہیں دیتا درخت. یہ کلمہ طیبہ ہمارے ہاں پہلا کلمہ طیبہ دائرہ الہ عمری, اس کلمہ, اس نظریہ, اس تصور, اس آئیڈیالوجی کو جو طیبہ آپ کہتے ہیں, اس کا پھل بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس کلمہ کا مفہوم ہی ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو اس کا پھل ہمارے سامنے, طیب کہتے ہی اس کو ہیں. ابھی آتا ہے یہ بات, کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن, طیب آئیڈیالوجی کی نصاب ایک طیب درخت کی طرح ہے. تو اب جب درخت کے لیے طیب کا لفظ آیا تو وہ تو آ گیا کہ ایجپٹ سمجھ میں بات, کہ عرب کس درخت کو طیب کہتے تھے. یہاں اس نے خود آگے بتا دیا طیب درخت کون سا ہوتا ہے, اصلہا ثابتن, اس کی جڑیں زمین میں پاتال تک گئی ہوئی ہوتی ہیں, اس قدر محکم ہوتی ہیں اس کی جڑیں کہ تیز سے تیز جھٹکڑ بھی اس کو وہاں سے اکھیڑ نہیں سکتا. یہ ہے قرآن کا دیا ہوا نظریہ حیات, اصلہا ثابتن وفروہا السماو, شاخیں اس کی آسمان میں جڑے جڑے, عرض کے اندر مستحکم ہے, اس مادی زندگی کے اندر اس کی جڑیں ہوتی ہیں, اور اس کی جو شاخیں پھل لانے والی ہوتی ہیں وہ سماع کے اندر ہوتی ہیں. ابھی آتی ہے بات, یہ کیا ہے, وہ سماع وہ اس میں ہوتی ہیں, کرو ہاتھ سماع, ارض و ارض کے اندر ہی رہے, زمین گیر رہے, تو وہ نظریہ زندگی قرآنی نہیں ہے. اس کی شاخوں کو سما اور بلندیوں کی طرف جانا چاہیے. نتیجہ شجر طیب کا کوٹی اکولہا, وہ اپنا پھل دیتا ہے کلہ ہی من بیزن ربہا, تیرے خدا کے قانون کے مطابق. اور رب کا قانون کا ہے, نشو و نما دینے والے کے قانون کے مطابق وہ اپنا پھل دیتا ہے, ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اسلام جیسا میں نے اپنے سنسکرت میں دیکھا تھا, یہ چلا ہوا کارتوس کبھی نہیں ہو, یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اس میں صلاحیت ہے پھل دینے کی, یہ کبھی شجر خبیث نہیں ہوتا. ابھی میں عرض کروں گا کہ پھل دیتا کس طرح سے ہے, یہ یعنی خود بخود دیا جا رہا ہے یا کچھ ہم نے بھی کرنا ہوتا ہے. یہ بات آگے آئے گی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو خدا کے قوانین کے مطابق جو زندگی آپ بسر کریں گے, انفرادی ہو یا اجتماعی نظام کے تابع ہو, وہ اس آئیڈیالوجی کے مطابق ہوگی کہ جس کی مثال اس درخت سے طیب کی ہے کہ جس کی جڑیں پاتال میں ہیں, بے حد مضبوط ہیں, اور اس کی شاخیں بلندیوں کی طرف خدا کی طرف چلی جا رہی ہیں. وہ ہر موسم میں اپنا پھل دے, اور اس کے خلاف جاؤ گے تو وقت ساؤ, ہری بھری کھیتیاں بھی خشک ہو جائیں گی. دیکھا تو راز کو کس طرح سے معنی سمجھائے ہیں اس کی. ان وعد اللہ حق, یہ ایک حقیقت ہے, ہوگا ایسا, ہوتا ہی ایسا ہے. یاد رکھو, اب کون سی چیز ہے جو انسان کو بہکاتی ہے اس سے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ جو قریبی مفاد ہیں دنیاوی زندگی کے, یہ ہے جو انسان کو دھوکہ دے دیتے ہیں. کیوں ہے یہ دھوکہ دینے والی بات, دھوکہ دے دیتے ہیں. شیطان کے متعلق قرآن نے کہا یہ ہے کہ تمہارے سوئے عمل کو, غلط باتوں کو یہ خوش نوا بنا کر دکھاتا ہے. اگر وہ باتیں اسی شکل میں انسان کے سامنے آ جائیں جیسی وہ ہیں, پھر انسان دھوکہ نہیں کھاتا. یہ تو نقاب ہوتا ہے مقدس نگاہ فریب کے, جس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے. وہ مزین بنا کر دکھاتا ہے, ہر بات اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. کہتا یہ ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے میں سب کچھ کرتا ہوں, میں تو جان مار رہا ہوں اپنے تمہارے فائدے کے لیے. مزین بناتا ہے پھر اس کو, اس میں تمہارے لیے یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے. یہ جو شیطان کا ان چیزوں غلط چیزوں کو مزین بنانا ہے, یہ ہے جسے کہا کہ دھوکہ دیتا ہے. اس کے دھوکے میں نہ آ جانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور, دیکھنا دھوکے دینے والے بہت سے ہوں گے, ان کے دھوکے میں نہ آ جانا. اتنا وعد اللہ ہے حق, ہر حال میں یہ دیکھنا کہ خدا کا قانون کیا کہتا ہے, وہ اٹل ہے, وہ حق ہے. یہ دھوکہ دے رہا ہے, دھوکے میں نہ آ جانا. کیا بات, یہ کہ ان غلط اعمال کے تباہ نتائج محسوس شکل میں کب سامنے آئیں گے. قرآن نے اس کو طاعت کے نقص سے تعبیر کیا ہے. گھڑی ہم کہتے ہیں نا, وہی کڑی نہ آگے خدا کرے. ہمارے ہاں بھی یہ لفظ کسی کا ترجمہ کیا ہوا ہے. طاعت تو ویسے اس وقت کو بھی کہتے ہیں عربی زبان والے, آج کل ماڈرن انگلش میں. تو اس کا ترجمہ ہم نے جو گھڑی کیا ہے, تو طاعت یعنی وہ لمحہ, وہ وقت, تو جس وقت یہ نتیجہ محسوس شکل میں تباہی سامنے آتی ہے, اسے اثرات کہتے ہیں. اس دنیا میں بھی ہوتا ہے, اور زندگی اس دنیا اور اس دنیا کی تو کہنی نہیں چاہیے. زندگی تو ایک جوئے رواں ہے. آپ اپنی پہچان کے لیے اس نہر کے نام رکھ لیجیے, کہ یہاں کی مغل پورے کی نہر, اور پھر گلبرگ کی نہر, اور پھر روز پور والی نہر. تو یہ تو نہ گلبرگ کی, نہ مغل پورے کی, نہ روز پور والے کی ہوتی ہے. زندگی جوئے روان ہے, تو روان صاحب مسلسل ہوتی ہے. یہ زندگی آخرت کی زندگی دو زندگیاں نہیں ہیں. تو اثرات یہاں ہو, وہ نتائج تباہ کن جہاں سامنے آ جائیں معصوم شکل میں, تو اور اس کے بعد مستقبل میں آ جائیں, تو بات یہ کہ مستقبل کو ہمارے پیمانے کے مطابق, میں نے کہا تھا نا کہ وقت کے گز کے اوپر ہم نے گرے لگائی ہوئی ہیں. گز کے تو گرا ہوتی نہیں, اس میں فیوچر کا سوال ہی نہیں ہوتا. تو اثرات وہ ہے جب انسان کے اعمال جو اپنا نتیجہ غیر مری ہم انویزیبل طور پر مرتب کر رہے تھے وہ محسوس شکل میں جب سامنے آتا ہے اچھا ہنت یہ اچھا کب آتی ہے یا کب آئے گی تمہارے ان اعمال کے متعلق ان اللہ ان دہو علم اس کا علم خدا سے ہے اور اس کو اس کا یہ چیز افساد کے متعلق یہ جو چیز میں نے کہی کہ وہ آہستہ آہستہ وہ نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب محسوس شکل میں سامنے آتے ہیں دو مثالیں ہیں آگے حبیب الرحمن وینزل الغیث بارش برستی ہے یہ تھا نا کہ افساد کا جو علم ہے کہ یہ نتائج کب محسوس شکل میں سامنے آئیں گے کہا اس نے یہ تھا نا کہ مرتب کو ہو رہے ہوتے ہیں ان اللہ سریع یہ صاحب ہے وہ تو اس کے ساتھ بھی صاف کرتا جاتا ہے وہ محسوس شکل میں ایک وقت کے اوپر آ کے خدا کے قانون کے مطابق سامنے آتے ہیں اب کہا بارش کو دیکھیں بارش بننا تو شروع ہوئی ہوتی ہے بہت پہلے سے جب سورج کی تمازت گرمی حرارت سمندر سے بھاپ بنا کے پانی کشید کیے ہوئے تو اوپر لے جاتی ہے تو وہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس سلسلے کی یہ ایک پروسیس ہے اس کے بعد اوپر جاتی ہے پھر وہ بادل بنتی ہے پھر ہوائیں اڑاتی ہیں پھر وہ ایسے خطے میں جاتی ہے جہاں ٹھنڈک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بھاپ پانی کی شکل اختیار کرتی ہے پانی ہوا سے زیادہ وزنی ہوتا ہے وہ نیچے گرتا ہے کہا یہ جس وقت بارش ہوتی ہے یہ اسی وقت نہیں بن جاتی بہت پہلے سے یہ بننی شروع ہوتی اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ذہن میں مادر کے اندر جو نہیں وہ ایک دن میں نہیں بن جاتا وہ تو ایک اولی جب سونے سے لے کر ایک پورے بچے کی شکل میں بڑی منازل طے کرتا ہے تمہارے سامنے وہ جو بچہ جیتا جاگتا پیدا ہو کے آتا ہے تم تو اس وقت اس بچے کو دیکھ رہے ہو ہم جانتے ہیں کہ وہ کن منازل اور مراحل سے گزر کر اس شکل یہ شکل اختیار کرتا ہے معصوم شکل تمہارے سامنے اس آیت کے متعلق ذرا آگے چل کے میں ابھی اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس کی وجہ سے الجھاؤ کتنے پیدا کیے جا رہے ہیں غلط فہمیاں کتنی پیدا کی جا رہی ہیں وما تدری نفس ما ذا تکتب غدا کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا ابھی میں لفظی بات کر رہا ہوں وما تدری نفس بأي أرض تموت کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ان اللہ علیم خبیر خدائی ہے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے میں نے کہا تھا کہ اس کے متعلق غلط فہمیاں کتنی طرح اس آیت کے متعلق مفہوم یہ دیا جاتا ہے کہ پانچ چیزیں ایسی خدا نے گنائی ہیں کہ جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہو سکتا اور پانچ چیزیں ہیں علم ساتھ بارش جنین کل کیا کرے گا انسان موت کہاں واقع ہوگی پانچ چیزیں جن کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا یہ تو کہنے والے کہہ کے چلے گئے ہمارے لیے ایک مشکل پیدا کر آج سائنٹیفک ڈسکوری تحقیقات یہاں تک پہنچی ہیں کہ ہمارے یہاں تو ابھی یہ میٹرولوجیکل جو موسمیات کے جو بحث میں یا ان کا علم ہے بڑا خام سا یہاں ہے آہستہ آہستہ وہ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ بارش کا جو پروسیس ہے سمندر سے بھاپ بن کے اڑنے سے لے کے آخر تک انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے سے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا ایگزیکٹ علم آ جاتا ہے اور وہ تو بارش آپ لے ہی جاتے ہیں جہاں برسانا مطلوب ہوتا ہے وہاں برسا بھی دیتے ہیں وہاں تو دو مملکتوں کے درمیان جن کے بارڈر قریب قریب ہیں ہیفٹ آف رین کے مقدمات ہو رہے ہیں میرا نیچ چرا کے جائے گا نہیں تم یاد بھی جانتے ہو تو تم جاؤ کیا ہو سادہ بدل اڑمب کے لیا گئے نا اور مڑے کو پتا ہے نا اگلے مڑے کو پتا کہ بسنتی گڈی ایک پہ کٹی جانی اڑمب کے لیا جائیں گے وہاں یہ چیز ہوتی ہے بھائی سادہ بدل اڑمب کے لیا گئے ایک کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوتا ہے یعنی میں نے کہا کہ غیث بارش یہ کیفیت ہے اور ہم جو ہے جنین جو ہے یہ ٹھیک ہے اس سے پہلے تو معلوم ہی زمین کے متعلق اب یہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے یہ ان کے ہاں کی سائنس کی. رحم مادر کے اندر جب ذرا بچہ بننا شروع ہوتا ہے اس کا سیکس تک اب بتا دیتے ہیں کہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی. اعتراض ہو رہا ہے انہیں سب معلوم اپنے حجروں میں رہنے والوں کو کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے, کہاں پہنچ رہی ہے, کیا تقاضے ان کے ہو رہے ہیں. مجھ سے پوچھئے جو میرے پاس آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کہو تمہارے یہاں تو اتنا بڑا دعویٰ ہے تمہارے خدا کا, ان کے متعلق کوئی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا, اس کا صرف خدا کو ہی ہے اور یہ علم جو ہے وہ تو آج تمہارے سامنے آ گیا ہوا. بہت بڑا اعتراض ہے جی مانے مان. اب ملا کے نزدیک تو ماتھے کی سیکنے اور منہ کے بھاگ اور آنکھوں کی فسلگی سرخی کے سوا کوئی جواب ہی کوئی نہیں ہوتا. یہی چیز تھی ان کے پاس کفر کا فتویٰ, وہ پہلے کافر ہوتا لالا کی لالا تھا. لیکن قرآن کی افسانیت اس طرح سے قدم بنائی جا سکتی. آپ بھی سوچئے کہ یہ اگر یہ چیز ہو کہ یہ دعویٰ ہو خدا کا, یہ پانچ چیزوں کا علم جو ہے وہ صرف خدا سے ہے, کوئی انسان کسی انسان سے اس کا علم ہو نہیں سکتا, کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ اگر یہ چیز محض کسی مفسر کی تفسیر نہیں ہوتی تو پھر بھی آسان تھا ہمارے لیے کہنا کہ اس کا قیاس تھا یہ جو اس نے بھی بات کہہ دی ہے. بات یوں نہیں ہے, قسم کی ہماری یہ ہے کہ جو کچھ ان مفسروں نے ان لوگوں نے کہنا تھا قال رسول اللہ پہلے لگایا, بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے. اور غور سے سنیے اور جو میں اب کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا ان اللہ عندہ علم الساعۃ. الساعۃ جو ہے تب یہ چیز نمودار ہوگی, فیوچر کی جو ہے یہ تو ٹھیک ہے, خدا کے قانون کے مطابق یہ چیز ہے. کہہ لیجیے یہ جو اگلا ہے نا بارش اور ارحام کا, اس کے متعلق قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کا علم صرف خدا کو ہے انسانوں کو نہیں ہے. اگر ٹیکسٹ ہے آپ کے پاس قرآن کا متن تو نکالیے, یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہزار برس سے ہمارے ہاں یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں جن کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا صرف خدا کو ہے. بخاری شریف کی حدیث سے بناتا ہے. قرآن کی آیت آپ نکالیے, اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا جنزل الغیث و جان و مافی الارحام. وہ بارش برساتا ہے اپنے قانون کے مطابق, جانتا ہے ارحام میں کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جان سکتے, وہ بھی جانتا ہے تم بھی جان سکتے. کہاں کہا ہے یہ؟ اب یہ چیز میں وہ دیا ہوں گا تو بخاری شریف میں ہے غیر منکر حدیث ہے. ختم ہو گئی. سوال یہ ہے کہ ایک چیز جو واقعہ کے خلاف جاتی ہے اس کو چھوڑ دیجیے. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ تم نہیں جان سکتے, صرف خدا کو اس کا علم ہے. تم کیا نہیں جان سکتے, یہ اگلے دو لفظوں میں آئی بات. اور وہ چیز آئی ہے عزیزہ نمان جو آج کا سائنٹسٹ بھی اس کو مانتا ہے, قیامت کا اس کو مانے گا. اور کہا اس نے یہ ہے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی فرد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل فیوچر کو کیا کروں گا. یہ ہے وہ چیز کہ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا. وما تدری نفس بے عرض بہو, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری موت کہاں ہو. مستقبل جسے آپ کہتے ہیں, فیوچر جسے کہتے ہیں, یہ ہیں دو چیزیں جن کے متعلق کہا کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا. چاہیے دنیا بھر کے مفکرین اور فرانسسکوں کے اس کو جھٹلا کے بتائیں. جھٹلانا تو ایک طرف رہا اور تائید ہوتی چلی جا رہی ہے جوں جوں آپ کا فلسفہ اور سائیکالوجی آگے بڑھ رہی ہے, ان کی تائید ہوتی چلی جا رہی ہے. کیوں نہیں بتا سکتا کوئی کسی کے متعلق یا آپ کے متعلق؟ مچھلی کو خشکی پہ رکھیے, ہر شخص بتا دے گا کہ ذرا سی یہ ہوئی تو پانی کی طرف چلی جائے گی. بچہ بھی بتا دے گا, انسانی بچہ اس کے بعد کدھر ہاتھ مارے گا کوئی بھی نہیں بتا سکتا. انسانی بچہ تو ایک طرف, آپ کو معلوم ہے تجربہ نے کیا دیکھا تھا. یعنی بات میں پہلے بتا دوں کہ یہ کیا بنیاد ہے اس کی. جنہیں ذرا سا اختیار اور ارادہ دیا جاتا ہے, اختیار دینا چوائس دینے کے معنی یہ ہے کہ فیوچر ڈٹرمن نہیں ہوتا, اس کا مستقبل اس کا جامد نہیں ہوتا, طے شدہ نہیں ہوتا. اس کے سامنے ہمیشہ دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں. کون سی پاسبلٹی اختیار کرے گا کوئی نہیں کہہ سکتا.
کوئی نہیں بتا سکتا. جو صاحب اختیار ہے اس کے فیوچر کے متعلق کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. فیوچر کے متعلق کہہ سکتا ہے اس کے متعلق کہ جو صاحب اختیار نہیں ہے, جو مجبور ہے ایک روش پر چلنے کے لیے, گوشت پر گھاس رکھا ہوا ہو اور بکری کو لاؤ, بچہ بھی کہہ دیتا کہ یہ گھاس کھائے گی, اگر کوئی کہے گا کہ نہیں وہ کہہ دے گا کہ شرط لگا ہونے دے. یہ کیوں کہہ دیے؟ اس کے لیے چارج نہیں, کھائے جی چاہے گھاس کھائے اور جی چاہے گوشت کھائے. میں نے کہا تھا نا کہ غلیبہ نے تو یہ کہا تھا, اس نے یہ کہنا چاہا تھا ان لوگوں سے کہ انسان کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس کے فیوچر کو بتا سکتے ہیں, ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ 10 سائنٹسٹ ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے ہوں, نہایت آسانی سے وہ بتا سکیں گے کہ 1000 برس کے بعد سورج گرہن کس دن کتنے وقت میں کتنے حصے میں لگے گا, اور وہ ایگزیکٹ ہوگی ان کے یہاں کی کیلکولیشن. اور انہیں کے سامنے میز پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو تو وہ دس کے دس بھی تلا لالن کا ہوں, وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ اڑ کے اس کے بعد کہاں بیٹھے گی. فیوچر صاحب ارادہ کا فیوچر منجم ہے, زندہ اور صاحب ارادہ کا مستقبل ڈٹرمن کرنا. کیا بات تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانا, لفظ ہے اس کے بعد ابھی نمن جس میں ساری بات آئی, تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانا کہ خاک زندہ ہے تو کعبہ ستارہ نہیں. ستارے کے متعلق انجم شناس تو 1000 برس پہلے کہہ سکتا ہے, کیونکہ وہ خاک زندہ نہیں ہے. تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانا کہ خاک زندہ ہے تو, یہ جو چیز ہے کہ فیوچر کے متعلق مستقبل کے متعلق, اور تو اور خود انسان بھی اپنے متعلق ڈیفینیٹلی کوئی یقین نہیں کہہ سکتا کہ واقعی کل صبح یہ کروں گا, پتا نہیں رات میں ہاتھ یہ لے جائے معاملہ ختم ہو جائے, تو خود بھی نہیں بتا سکتا. ہاتھ ہی بنتا ہے تو صاحب ارادہ ہے, ہر عام کو اپنا ارادہ بدل سکتا, ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہو. اور عزیز آنے من زندگی کا تو سارا لطف اس میں ہے کہ کل کے متعلق پتا چل جائے اگر ہمیں کسی کو بھی فرد کہ آئندہ جو زندگی میری ہے اس میں کیا کیا میرے متعلق ہونا ہے, کیسے کیسے وہ ہونا ہے. عزیزہ میں من ایک دن جی نہیں سکتا, ابھی چیخ مار کے جنگل کو نکل جائے, بڑی رحمت ہے اس کی یہ کہ اس نے انسان کو اس کے فیوچر سے آگاہ نہیں کیا. زندگی کی ساری کیفیتیں اور ساری رنگینیاں جتنی بھی ہیں یہ اسی چیز کے اندر ہے کہ انسان کو فیوچر کے متعلق پتا نہیں. اوس تو ہے نشاط کار کیا کیا, یہ نشاط کار جو ہے زندگی کا یہ تو اسی میں ہے یہ کہ پتا نہیں, کہ اگر پہلے پتا ہو کہ میں نے امتحان میں فیل ہو جانا ہے, ہاتھ ماری ہوئی ہے اس وقت کی کہ راتوں کو جاگ جاگ کے اور محنت کرتا پھر پہلے پتا, اور جو پہلے پتا ہے تو پاس ہونا ہے تو سارا دن کرکٹ کھیلتا رہا. عزیزہ نے من یہ بات زندگی اجیرن ہو جائے جسے میں نے کہا ہے, دن گزارنا مصیبت ہو جائے انسان کے لیے اگر معلوم ہو کہ کل کیا ہونا, ساری ایکٹیویٹی ساری حرکات ساری مشینری بالکل سینسٹیوٹی ہو جائے, کوئی کچھ کرے نا. اللہ اتنی بڑی رحمت ہے انسان کے لیے یہ اس کے کل کے متعلق پتا نہیں, ساری دوڑ بیچ اس مریض بچے کے لیے جو کچھ ہو رہی ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ آپ کو بھی تجربہ ہوگا, اپنا بھی سناتا ہوں. انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کا میچ ٹی وی کے اوپر وہ دکھایا جا رہا, ویسے ہی اس میں ایک دلچسپی ہوتی ہے, اور یہ جو چیز ہوتی ہے جب سائڈ لے کے آدمی دیکھنا شروع کرے, ٹکٹ نہیں ہاکی کا سچ گھنٹے بعد میں ختم ہو گیا وہ میچ ٹی وی کے اوپر جو شاید ہے وہ اس جذب و انحناق سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آنکھ تک نہیں جھبکتا کہ اتنے میں پتا نہیں ہے کوئی اسٹروک کس طرح لگ جائے مجھے پتا نہ چلے اور گول ہو جائے, اس قدر جذب اور انحناق. میچ ختم ہو گیا, معلوم ہو گیا پاکستان نے 5 گول کیے تھے, انڈیا نے 2 گول کیے اور 3 گولوں سے یہ جیت کے وہاں سے چلا آیا, یہ سب کچھ ہو گیا. اسی میچ کو 2-3 دن کے بعد وہ پھر دکھاتے ہیں آپ دس منٹ تک بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے, تو دیکھنے پتا نمکی ہونا ہوگا. اسی میچ کو دیکھنے سے بور ہو جاتا ہے انسان کو, جب یہ معلوم ہو کہ ابھی یہ جو گول ہونا ہے دسویں منٹ پہ ہو گیا تھا, پھر پندرہویں منٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا اور یہاں سے پینلٹی کارنر لگی نہیں تھی, آخر میں جا کے تین ان کے سے دو ان کے سے یہ جیت کے آ گیا, یہ پتا ہو آپ دیکھیے, وہ اسی میچ کو دیکھنے کو جی نہیں جاتا آدمی, بور ہو جاتا ہے. وہ جو سسپینس تھی نا پہلی, اے وجوہ میں نا امیدی کیوں مٹائی جائے, وہ جو ایک لذت ہماری صحیح لا حاصل میں ہے, لذت ہماری وجوہ میں نا امیدی کیا بات یہ شخص کر جاتا, وہ جو ایک لذت ہماری صحیح. لیکن اگر اسی صحیح کے متعلق معلوم ہو جائے کہ یہ لا حاصل رہ رہی ہے, وہ کوئی بھی وہ کوشش نہیں کرتا. انسان صحیح لا حاصل میں ایک لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے, وہی جو میچ کے جس میں میچ کے فیوچر کا آپ کو پتہ لگے, نے مان ایک دن اور ایک گھنٹے کا وہ میچ سارا ہوتا ہے, اس میں لذت نہیں رہتی. اگر آپ کو اپنی زندگی کے پورے سارے میچز کا علم ہو جائے, زندگی میں کوئی لذت باقی نہ رہے, کتنا کرم ہے اس کا, یہ فیوچر کا علم ہمیں نہیں دیا. اور ہمارے ہاں وہ یہ کہتا ہے ما تدری نفس ماضا تخت بغن, اور اگلی چیز ما تدری نفس گئی ہے دن سمجھ, تو یہ بھی چیز کہ موت کب واقع ہونی ہے, یہ بھی بڑا احسان ہے, یہ نہیں معلوم ہونے. ورنہ پہلی چیز تو خیر پھر بھی دیکھتی ہے کہ کیا ہونا ہے کل, ڈیفینیٹ اگر ہو جائے کہ میری عمر اتنے سال اتنے دن اتنے مہینے اتنے وقت کی ہے اور اس وقت میں نے مر جانا ہے, جینا دشوار ہو جائے انسان. موت کے متعلق متعین طور پر علم جب ہو جانا ہے, اس وقت وہ موت آ جانی ہے, وہ تو احسان ہے خدا کا کہ ہمیں اس کا کوئی ذاتی تجربہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ لمحات اگر یقین ہو جائے تو وہ جو لمحات درمیان میں ہوتے ہیں وہ کس طرح انسان سے گزرتے ہیں, ذرا سی مثال کی روح سے نظر آتا ہے. پھانسی پانے والا مجرم, درمیان میں اس کی امیدیں بھی ہوتی ہیں, اپیل کی ہے ہائی کورٹ نے کی ہے, سپریم کورٹ نے کی ہے, ریجیکٹ ہوئی ہے, مرسی اپیل بھی کی ہے, وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے, اور اس کے بعد اسے بتایا جائے کہ تمہیں منگل کی رات کو پھانسی دی جائے. یہ جو عزیزان من جمعے سے منگل تک کے جو بھیڑ ہے, پاگل ہو جاتے ہیں, یہ پھانسی مرنے سے پہلے مر جاتا ہے, متعین ہو جاتا ہے موت کا وقت اس کے لیے, ایک ایک لمحہ موت کا ہوتا ہے. یہ فسق فسق کے مرنا ہمیں ہجر میں بڑا, تو اگر عزیزان من ہر انسان کو یہ معلوم ہو کہ مجھے کس وقت موت آ جانی ہے, خدا روح کو بھی یہ خواب بدنا دکھنا. پہلے تو ہم جینے کی لذت ہی کو رو رہے تھے کہ باقی نہیں رہے گی, اور اس کے بعد تو پوچھو نہیں کہ قیامت کیا گزری انسان کے اوپر, بڑی رحمت ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا. زندگی کی ساری ایکٹیویٹی کسی چیز کے لیے ہے کہ یہ نہیں بتایا. اب یہ ہیں وہ دو چیزیں جن کے متعلق کہا کہ کوئی نفس کوئی انسان یہ جان نہیں سکتا, نہیں جانتا, یہ ایک حقیقت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ چھاتی سے ہاتھ کاٹ کے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہو, نہیں جان سکتا, پیشین گوئیاں کرتے ہیں. اگر مثال یہ ہوگا تمہیں یہ چیز ہوگی, ہمارے ہاں یہ لستہ ہوگا, سزا ہو جائے گی, یہ کچھ ہو جائے گا, پیشین گوئیاں سوچیے عزیزا نے ماں. اور پھر یہ پیشین گوئیاں کرنے والے عام انسان نہیں رہتے, یہ مقربین بارگاہ خداوندی کہلاتی ہیں, اولیاء کرام کہلاتی ہیں, اور اس کے بعد آگے چلیے تو وہ قادیان کے پیغمبر بن جاتے ہیں. سارا دار و مدار پیشین گوئیوں کے, اب بھی ان کے ہاں دیکھیں ان کا اخبار جو ہے سارا مدار اس سے چلتا ہے. اے دیکھیے نا وہ فلاں جگہ وہ ذرا سا دلدل آیا نا, اگر صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا, سو برس پہلے کہہ دیا تھا, ان کے دعوی نبوت کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ ان کی پیشین گوئی پوری ہو جائے ہو گئی. انہوں نے مستقبل کے متعلق بتایا تھا. قرآن کہتا ہے ما تدری نفس ماذا تقصد, کوئی نہیں جان سکتا کہ کل کو کیا ہوگا. کہتا ہے ہم دیکھے جانتے ہیں, اور حضرت صاحب نے بتا دیا تھا پورا ہو کے رہا. عزیزان من سوچئے کہ انہیں کیا کہا جائے گا, اور انہیں آپ کے ہاں اولیاء اللہ کہا جائے گا, مقربین بارگاہ خداوندی کہا جاتا ہے. میں نے کہا کہ وہ اپنے ہاں ان سے ابھی تک مانتے ہیں. سوچئے کسی وقت کہتے کہ اس کے بعد جو قرآن نے یہ کہا ہے مستقبل کے متعلق کوئی کچھ نہیں جان سکتا, اور پھر موت کے متعلق تو خاص طور پہ وہ تو موت تک کا بڑے بڑے دعوے ہیں کہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا. وہ جو ان کے یہاں مباحثے اور مناظرے ہوا کرتے ہیں, سناؤلہ اور ایک پادری آتم تھا, اس کے متعلق آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ وہ اتنے دن کے بعد مر جائے گا, اور وہ دیکھیے وہ مر گیا. اٹھالتے ہیں اس چیز کو. ایسا کہنے والے کو میں نے کہا نا کہ ولی اللہ ہی نہیں, نبی تک مان رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کوئی نہیں یہ جان سکتا, معاذ اللہ. اب وہ ان کو تو آپ قادیانی ہی کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا پیغمبر تھا, وہ جھوٹا ہے. آپ اپنے یہاں کے جتنے بھی آپ کے یہاں کے بڑی بڑے جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں, حضرت جی کہتے ہیں, ان کے متعلق آپ یہ کچھ مانتے ہیں؟ وہ جب کیا دیتا کہ اچھا ہو جا منڈا ہو جائے گا تیرے ساتھ, کتنا خوش ہو کے آ جاتے ہیں. حضرت صاحب نے کہہ دیتا وہ یہ کالا پتھر کی لکیر ہے, اب یہ کر نہیں سکتا. وہ کیسے کہہ دیا انہوں نے حضرت صاحب نے کہا جی کہ وہ جو ہر شخص کی تقدیر کی تختی ہوتی ہے نا, ہر شخص کے اوپر لٹکی ہوتی, یہ اس کو دیکھ آتے ہیں. وہ کہتے بھی یہ ہیں کہ یہ تو انہوں نے کہا تھا نا کوئی شخص خود نہیں جان سکتا, ہم خود نہیں جانتے, ایسی کوئی تختی پڑ رہا ہے نا. وہ فرشتہ سی جگہ چوکی دار رکھایا اور جلا کے ہم کر کے ہویا یہی تھا تختی پڑی. عزیزا نے مان یہ کون معاف رکھیے گا مجھے, اسلام کا دعو, قرآن کا دعو, دو معنی نہیں ہو سکتے ان آیات کے. عزیزا نے مان اور عام لوگوں کی یہ باتیں نہیں کرتے, جن کو یہ پہنچے ہوئے لوگ کہتے ہیں ان کے متعلق کرتے ہیں نا تو ان دنیا وہ سب ماں دادی نقصان علیم خبیر, ان کے متعلق تو علیم و خبیر صرف خدا. سامنے قرآن ہے وہ تو کام اٹھتا ہے جی جانے مانے. پھر سوچئے کہ یہ قوم کبھی آ سکتی ہے قرآن سے. سورہ لقمان کی آپ کی آیت, اس کے بعد سورہ اب سجدہ شروع ہوئی 32ویں سورہ, 21واں پارہ 32ویں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فی من رب العالمین, وہی جو شروع ذالک الکتاب لا ریب فی, کتاب کا بڑا حسنی دعویٰ. عام ترجمہ ہوتا ہے کہ اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن عربی زبان کا ہے, شک بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے, غیب بھی عربی زبان کا. قرآن میں جہاں آیا ہے قرآن کے متعلق غیب ہی ہے. بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ شک ہو یا یقین ہو تو اس کا آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. شک کی بات ہے کہ وہ بارش کل ہوگی یا نہ ہوگی. بعض شک ایسے ہوتے ہیں کہ دل پہ چمک جاتے ہیں. کوئی خبر اگر آیا کہ فلاں جگہ حادثہ ہوا ہے اور اس قسم کا اسکوٹر تھا اور آپ کا بیٹا گیا ہو کسی اسکوٹر کے اوپر, اس وقت بھی آپ ایک دین و ادا میں ہوتے ہیں, شک اور یقین کے اندر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہے یا کوئی اور ہے. آپ دیکھتے ہیں اس شک میں اور اس شک میں کیا کرتے ہیں. یہ شک جس سے دل میں اضطراب پیدا ہو عربی زبان میں اسے ریب کہتے ہیں. کہا یہ وہ کتاب ہے حقیقت پر مبنی کہ ایک تو اس میں ہر بات یقینی ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے, اور اس میں دل کے اضطرابات سارے رفع ہو جائیں گے, الجھن نہیں باقی رہے گی, اضطراب باقی نہیں ہے. مر رب العالمین, کسی ایک فرد گروہ خاندان یا قبیلے کا رب نہیں ہے, کائنات کا رب ہے, اس نے ربوبیت کا ذمہ دیا ہے. ہم یقولون افتراہ, یہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص نے خود ہی اس کو بنا لیا, خود گھڑ لیا ہے. کہتے ہیں کہ انسانی فکر کی تخلیق ہے یہ. بل هو الحق من ربک, یہ تو الحق ہے, اور الحق جو ہے یہ تو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی. انسان جو ٹروتھ بھی کہے گا ریلیٹو ہوتا ہے, وہ اضافی ہوتا ہے. حقیقی جس کے ساتھ جی لگاتی ہیں ابھی تیزی یا پی کیپیٹل سے کہہ لیجیے, الحق وہ تیرے رب کی طرف سے ہوتا. یہ تو اس رسول کو دیا گیا ہے, لیکن ذرا قوم ما اتاہم من نذیر من قبلک لا اللہم یحتدون. اس رسول کو دیا ہے کہ یہ قوم جس کے پاس اس سے پہلے کوئی صاحب کتاب نہیں آیا اس کو یہ صحیح راستے کو دکھا دے. اس کو اس لیے دیا گیا ہے, ہے تو یہ خدا کی طرف سے. قرآن میں کئی مقامات میں یہ ہے کہ یہ عرب جن کی طرف رسول اللہ آئے تھے اس سے پہلے یہ کوئی نبی نہیں تھا. ذکر جو آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بتایا. اس کے بعد عربوں کی ساری تاریخ کے اندر کسی نبی کا ذکر نہیں آتا, نہ ہی یہ عرب اس کے مدعی بھی تھے. یہ عجیب بات ہے, ورنہ دنیا کی ایسی قومیں جن کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے وہ بھی کسی نہ کسی کو اپنے ہاں کا ایشور کا اوتار صحیح نبی صحیح کچھ نہ مانتے ہی ہیں. ہندوؤں کو بھی پوچھ لیجیے, نہیں یعنی ان سے بات کیجیے, تاریخ ان کے ہاں بالکل نہیں ہے. کوئی واقعہ ان کے ہاں کا بتا دیجیے, وہ 10 ارب سال سے پہلے کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے دھرم ہے جس کے لیے فلاں بانی تھا فلاں ہمارے ہاں اوتار, یہ عرب اس کا دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے. عجیب بات ہے یہ. تو قرآن نے کہا کہ ان کی طرف یہ رسول آیا ہے انہی میں سے, اسماعیل کے ذریعت میں سے, تاکہ یہ ان کو غلط راستے کے خطرات سے آگاہ کر دے, صحیح راستے کی رہنمائی کر دے. کس خدا کی طرف؟ اب آیا ہے آگے خدا اللہ, جس کی طرف سے عزیزان من کوشش کروں گا اس وقت کے اندر بات ہو جائے. بات بڑی اہم آ رہی ہے آگے, جس سے آگے آئے تھے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستہ ایام ثم استوی علی العرش. خدا وہ ہے کہ جس نے یہ خارجی کائنات اور پھر تمہاری ارض, ارض اور سما یوں کہی, عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں سما ہر بلندی کو کہتے ہیں, ارض ہر پستی کو کہتے ہیں. یہ بلندی اور پستی بھی جو ہے ہمارے ہاں کے ریلیٹو ٹرمز ہیں. کیا بات ہے قرآن کی. قرآن کہتا ہے تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری عرض جو ہے یہ نیچے ہے, یہ سما اوپر ہے. ہر عرض کا ایک سما ہوتا ہے, ہر سما کی ایک عرض ہوتی ہے. یہ جو ہمیں اوپر نظر آتے ہیں انہیں ہم نیچے نظر آ رہے ہیں. ہم سے نیچے جو ستارہ ہوگا وہ ہمیں آسمان کہے گا, وہ ہمیں فلک نشین کہے گا. فلک نشین انہیں دوروں تکیا ہے نا, شادی مہینوں سالوں نہیں تکیا ہے. قرآن 1400 سال پیش کرتا ہے, ہر سما کی ایک عرض ہوتی ہے. بات دیکھ میں نے کہا کیا کیا باتیں چھوڑوں, کیا کیا باتیں کروں, کیا نہیں کیا گیا. فی ستہ ایام کچھ پتہ نہیں پہلے کرتا تھا, یہ تھا 6 دنوں میں پیدا کیا. اب وہ تورات آ گئی ہمارے یہاں, اس میں یہ ہے کہ خدا نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. دن یہی 24 گھنٹے والا, یہ جو سورج کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور پھر دوسرے دن سورج کے نکلنے سے دوسرا دن شروع ہوتا ہے. اور تورات نے کہ کس قسم کے 6 دنوں میں پیدا کیا, کس کو؟ سورج کو, زمین کو, آسمان کو. یعنی پیدا بعد میں کیا اور دن پہلے تھے جس میں اسے پیدا کیا. آپ ہنس رہے ہیں, کروڑ در کروڑ اربوں وہ لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں, جیسے آپ مانتے چلے آ رہے ہیں 1400 سال سے, وہ 2000 سال سے مانتے چلے آ رہے ہیں. جیسے آپ ان کی بات میں ہنستے ہیں, دنیا آپ کی بات ہمیں نہیں ہنستی. جی ستہ کے ایام انہوں نے کہا 6 دن میں بنایا ہوں, اور اس کے بعد خدا تھک گیا تو 7ویں دن اس نے آرام کیا. یہ جو سبق ہے نا سیٹرڈے, ان کے ہاں کاروبار نہیں کرتے. پتا یہ چھٹی کے دن کو ہولی ڈے کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو ہم کو پتا نا ہولی ڈے, یعنی اسکول نہیں جانا. ہولی ڈے مقدس دن ہے کہ جس دن خدا نے کام کاج چھوڑ کے भाग्य छुट्टी की आराम न छुट्टा उस दिन दूसरा हर बाबू की छुट्टी यही होंगी है कि उस दिन सौंदा है कहते अज दिखा ना दफ्तर नहीं लाना मैंने सौ लैन दी सोया खुदा उनके यहाँ शब्द को कोई काम नहीं करते शब्द की छुट्टी होती है ये एक दिन की छुट्टी का तसव्वुर ये ठीक है तमद्दुन में माशरत में ये तो हो सकता है कुरान का कॉन्सेप्ट नहीं है छुट्टी क्या माने और आपका कॉन्सेप्ट भाई जी ये बात आ गई आप पूछेंगे के साथ जुमे के दिन का तो हम कहते हैं जुमे का दिन कहते हैं इत्तेफाक से कुरान में एक सूरत है उसका नाम ही सूरह जुमा है कहते हैं पढ़ते नहीं उसमें लिखा हुआ ये है कि जब जुमे के इस्तेमाल के लिए पुकारा जाए तो काम काज छोड़ के इसकी तरफ आ जाए करो तो गोया जुमे वाले दिन वो बताता है ना कि सुबह से काम काज हो रहा है छोड़ के आया करो और जब वायदा कुदियत सलाद फन तो शुरू से लड़ जब वो सलाद खत्म हो जाए तो जाके फिर कारोबार किया था सूरह जुमा ऐसे कुरान में मौजूद है यहाँ शरीयत हक्का आई तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब इतवार की छुट्टी जो है वो तो क्रिश्चियन की छुट्टी है और हफ्ते की जो है यहूदियों की है मुसलमान की छुट्टी जो है वो इतवार के नहीं हो सकती जुमे की छुट्टी होनी चाहिए ये शरीयत हक्का का फैसला है और शरीयत हक्का का जो कुरान है वो ये कहता है मैं ये नहीं कहता कि बारह छुट्टी ना करो ये आपके कारोबारी चीज है क्या करो आप ठीक है वीकेंड दे दो कुछ करो इसे ये क्यों कहते हो कि शरीयत कहता है आपका फैसला है कि जुमे की छुट्टी करोगे बारह अब ये जो इन्वेलर्ड वगैरह वाले साइंटिस्ट हैं फिजिस्ट हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं ये अय्याम के माने पीरियड होता है मराहल होते हैं तबकात होते हैं वो ये डिटरमिन कर रहे हैं कि ये मुख्तलिफ पीरियड हैं अभी अभी मैं करूंगा कितना कितना लंबा कुरान कहता है ये पीरियड अदवार हैं यूं कहिए उसके लिए तो जिनमें ये खारजी कायनात इस शक्ल में आई है जिस शक्ल में तुम्हारे सामने है तो खलाका का लफ्ज है ना हमारा यहाँ नहीं है पता है ना आपको हमारे खल्क में क्या फर्क है मैं समझता हूँ आपको कभी कभी पर्चा दे के इम्तिहान भी लेना चाहिए कि कुछ याद भी होना कि हमें मुड़के चोर आऊंगे अभी तो गुल्ली डंडा खेल के दिए देना है हमारा खल्क तो आपको पता है ना अल्लाह उल्ला जी खला का समाव आते वाला से जलिया वाली स्कीम इस मासूस शक्ल में आई थी तो वहां से फिर ये बड़े बड़े तवील मियाद मराहल से जिनमें से ये गुजर के इस शक्ल में आई है जिसमें तुम देख रहे हो ये कुछ करने के बाद सुमस्तवा अलल अर्श इन्होंने तो ये बताया ना कि छह दिन में ये कुछ पैदा किया फिर खुदा अपने अर्श के ऊपर चला गया उन्होंने ये कहा ना सौंदी को थाम भी तो उनके रात का तसव्वुर था हमारे यहाँ भी तो खुदा को अर्श के ऊपर कहते हैं ना ये चीज अजीजा ने मान इस किस्म का तसव्वुर जो है खुदा का वो तो फाइनाइट हो जाता महदूद हो जाता है कोई जगह भी आप उसे बना दीजिए सात आसमानों के ऊपर भी सही कोई जगह अर्श की बना दीजिए उस पर अगर आप बता दीजिएगा तो वो तो महदूद हो गया ये तसव्वुर गलत है वो टाइम एंड स्पेस की हदूद के अंदर नहीं आता इनफाइनाइट है नामहदूद है नामुमतहा इसलिए उसे किसी खास मकाम के अंदर किसी स्पेस के अंदर महदूद नहीं किया जा सकता वो कोई खास अर्श नहीं अरबी जुबान में अर्श के माने कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है कंट्रोलिंग सेंटर होता है तख्त जिसको आप अपने यहाँ कहते हैं तो पहले तो होता था कि सचमुच का वो तख्त वो जिनमें कहते हैं पंजाबी वो बनाते थे उस पर बादशाह बैठता था वरना थ्रोन जिसे कहा जाता है उसके माने सचमुच का वो तख्ता नहीं होता वो अथॉरिटी होती है मम्लकत की अरबी जुबान में ये लफ्ज इस माने में आता था कि उसने सारा कुछ तकलीफ किया अब उसके बाद इसकी क्या जरूरत पेश आई उसने इसमें कवानीन नाफिज किए और उन पे कंट्रोल जो था उसको अपने हाथ में रखा جس طرح خدا زندہ خدا پائندہ خدا مسلسل ساتھ چلنے والا خدا ضرورت کیوں پیش آئی؟ کا نمان کنٹمپریری علم کے اوپر بھی نگاہ ہونی چاہیے، پھر سمجھ میں آتی ہے قرآن کی. یورپ کے سائنٹسٹ سیکولرزم ماننے والے خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کائنات کو بنایا ایسے جیسے ایک گھڑی کو بنا دیا جاتا ہے جو آٹھویں دن جس میں چابی دی جاتی ہے، تو جب چابی دے دیتا ہے نا چابی دینے والا، تو پھر وہ اپنے یہاں جا کے سو جائے کاروبار کرے، اس کو گھڑی سے کوئی واسطہ نہیں، گھڑی اس چابی کے زور پہ آٹھ دن خود بخود چلتی رہتی ہے. تو یہ بھی ہے ایک پازیٹیوسٹ ان کو کہتے ہیں، ان کا نظریہ یورپ کے سائنٹسٹ کا، کہ یہ کائنات جو ہے اس نے بنانے کے بعد اس نے اتنی چابی دے دی ہے کہ یہ اب اس کوپ یا چابی کے زور کے اوپر یہ چلتی چلی جا رہی ہے، اس میں پھر اس خدا کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس کائنات کے لیے. اس نے کہا کہ یہ نہیں کہ اس کی تخلیق کے بعد اس نے یہ سب کچھ کر کے چابی دے کے تو خود الگ ہو کے کہیں جا کے بیٹھ گیا، یہ سو گیا. استوا علی عرش، استوا کا لفظ اس طرح کا سوار جو بیلنس اپنا ایسے قائم رکھے کہ ہلے بھی نہیں اپنے مقام سے، اس طرح کا کنٹرول بیلنس جو ہے اس کائنات کا، پھر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. اب جب کتنے عظیم کائنات انسان کے تو کانسیپٹ میں ہی تھا، تصور میں بھی نہیں آ سکتی، یہ کائنات جو ہے اس کی وسعتیں، اس کی گہرائیاں، اس کی تہنائیاں تصور میں بھی نہیں آ سکتی. یہ تو وہ یورپ کے علم الافلاک والے جو ہیں ان سے پوچھے اور پوچھیں تو جن جن کی مسٹیریس یونیورس چھوٹی سی کتاب ہے اسے پڑھ کے دیکھ لیجیے. اس پورے کی پوری کائنات کا کنٹرول جو ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا. جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے کہا پھر اسی چیز کو یاد رکھو، اس کا قانون اس کے مطابق، اس کے قوانین اور ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرنے سے یاد رکھو تمہیں مدد ملے گی، حمایت ملے گی، تم کامیاب ہو سکو گے. مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوال یاد رکھو کوئی کار ساز نہیں. اب یہاں لفظ ایک اور آگے، ولا شفیع، کوئی شفیع نہیں. یہ شفیع المذنبین شافع روز حشر، یہ الفاظ تو آپ نے سن رکھے ہیں نا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، شفاعت بھی آپ نے سن رکھی. یہ لفظ اس کے معنی کیے جاتے ہیں سفارش، شفیع اور شافے کے معنی سفارش کرنے والا. عقیدہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ جو معنی ہے سفارش کے، ذرا ذہن میں اس کو رکھیں، کوئی حاکم جو جہاں کا ہو اس کو کنڈم کرنے کے لیے کتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ صاحب وہ تو سفارش پہ چلتا، سفارش پہنچ گئی جس بھی بس اس کے حق میں جاتا ہو. بدترین ایب ہے اس حاکم کے متعلق، روز آپ یہ کہتے ہیں سفارش، پھر سفارش کرنے والے کے متعلق روز یہ چیز ہوتی ہے، مجرم کی سفارش، اور سفارش تو پھر عام طور پہ یہ بھی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا سفارش سے کام چل جاتا ہے، سفارش کرا دی. یعنی جب انتہائی طور پہ بگڑا ہوا معاشرہ جو ہوتا ہے، غلط معاشرہ، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سب کام سفارش پہ چلتے ہیں. اب اس طرح سے آپ سوچئے کہ سفارش کرنے والا یا سفارش ماننے والا، کیا تصور آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ اور اگر یہ چیز جو ہے معاذ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے، شفیع المذنبین مجرموں کی سفارش کرنے والے، اور خدا ان کی سفارش مان کے ان کو جنت میں بھیجنے والے، یہ سارا نظام عدل، یہ قوانین قانون مقافات عمل، وہ اس کا کہنا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر جرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر جرا، وہ میزان عدل کہ جس میں عمل انسانی کا ایک ایک ذرہ اپنا اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے. من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ. جس کا تعمیری پلڑا جھکا ہوا ہوگا وہی ہے جس کے حصے میں جنت آئے گی یا خوشگواریاں آئیں گی. ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کا وہ پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ سارا کچھ نظام عدل قرآن کریم نے بتایا ہوا. سارے کا سارا جتنا بھی ہے درہم برہم ہو جاتا ہے اگر یہ چیز ہو کہ مذنبین کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور خدا یہ سفارش مان کے ان مذنبین اور مجرمین اور جہنم میں جانے والوں کو جنت میں بھیج دے گا. وہاں تو یہ کہا جاتا ہے جہنم میں پہنچے ہوئے یہ ہوں گے. کیا کیا تفصیلیں میں بتاؤں جو اس کے پھر آگے آتی ہیں کہ یہ نظام عدل نامہ اعمال خدا کی عدالت اللہ تعالیٰ باز حشر کے میدان میں یہ سارا کچھ فیصل ہو چکے گا. جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. اس کے بعد عدالت کا وقت بھی ہو جائے گا, اس کو لپیٹ کے ادھر ادھر کاغذ واغذ سے وہ حاکم جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانے لگیں گے. وہ جاتے جاتے ذرا نگاہ ماریں گے ادھر کوئی ادھر ادھر کی بات بھی ہوتی ہے نا. جیسے یہ ساری چیزیں آپ کی روایات میں لکھی ہوئی ہیں. وہاں دیکھیں گے کہ ایک شخص وہاں حسد میدان کے اندر ہے ابھی اور وہ سجدے میں پڑا ہوا, وہ ٹھہر جائیں گے. کہیں گے کہ پتہ لو یہ کون شخص ہے. معلوم کیا کہ وہ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر رہے ہیں. کیوں میرے معبود, کیا بات ہے آپ سجدے میں گر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میری امت جہنم میں ہو اور میں جنت میں چلا جاؤں. اسے تو ہو سکتا ہے کہ تیرے بندے جنم میں جائیں اور آپ عرش کے درجہ میں, میں تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بات کہنے کے جاؤ نکال لو. اس کو حکم دیا نکالو, وہاں سے نکالو جنت میں. ٹھیک ہے تجھے نہیں, اب سارے نہیں نکلے اور نکال دو. وہ بھی قسطوں میں نکال رہا ہے. من ہنسی نہ خدا کے دیے نہ ہنسی. یہ ہے صفائی, یہ ہے جسے حضور کے متعلق اپنی تصویر لگنے دی. اور یہ عقیدہ اس حد تک گہرائی میں گیا ہوا ہے کہ کسی شخص کو بدترین گالی دینی ہو اسے کہتے ہیں کہ تجھے شفاعت نصیب نہ ہو رسول. شیخ ہی سے عین مادہ یہ شفا کا جو آپ نے لفظ سنا ہی ہوگا. یہ پتہ شفا حقی شفا کے نام وہ جو ساتھ والا ہوتا ہے نا, کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے اسے شفیع کہتے ہیں. اور عدالت کی زبان میں قرآن کے اندر موجود ہے کہ ملزم مجرم نہیں, ملزم جس کا مقدمہ پیش ہوگا اسے پکڑ کے لانے والے بھی یہ بھی ہوں گے اور شہادت دینے والا اس کا شفیع بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. یعنی اس کی ڈیفنس میں جو شہادت دینے والا ہوگا, صفائی کا گواہ ملزم کی حمایت میں اس کے ساتھ جو ہے وہ صفائی کا گواہ. قرآن نے اس لفظ کے معنی شہادت کہے ہیں اس کی وہ. یعنی یہ ہمارے سمجھانے کے لیے وہ عدالت کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے. اس عدالت کے نقشے میں ایک صفائی کا گواہ ہوتا ہے, وہ ملزم کے ساتھ ہوتا ہے. صفی کے معنی ہے کسی کے حق میں سچی گواہی دینے والا. شفاعت کے معنی ہے ملزم کی صفائی میں سچی شہادت. سفارش معنی ہی غلط ہے اس کے عزیزان. وہ تو سمجھانے کے لیے جیسا میں نے عرض کیا ہے, ورنہ وہ یہ اعمال انسان کے جو ارادوں تک کے نتیجے فیل ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا اعمال نامہ اسی گردن میں لڑتا ہوا ہے. آج وہ لکھتا ہوا ہے, ضرور نتائج کے دن وہ خود کے سامنے آ جائے گا. اور وہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو وہاں عدالت میں کہا جائے کہ چار شیٹ کے پڑھ کے سناؤ. اقرا کتاب. اسی سے ملزم سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا اعمال. یہ نہ تم کہہ دو وہاں غالب کی طرح کے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر کی بات اقرا کتاب. اور اس کے بعد فیصلہ کفا بنفس کا. آج اپنا فیصلہ بھی آپ ہی کر لیں. کہو تم مکافہ کے عمل کر سکتے ہو. جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا, تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. مکافہ تو عمل کا نتائج اعمال کا تو یہ ہے حقیقت میں نقشہ. یہ وہ تو بات سمجھانے کے لیے قرآن ہمیشہ محسوس شکل میں کی جاتا ہے, اس نے ہمیشہ عدالت کا نقشہ سامنے پیش کیا ہے. عدالت ہے, منصف ہے, ایسا منصف ہے کہ جس پہ کسی کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. پکڑ کے لاتے ہیں ملزم کو, ملزم کو پورا موقع دیا جاتا ہے ڈیفنس کا, پیش کا. یعنی وہاں اس طرح سے باتیں قرآن کریم بتا رہا ہے ایسے جیسے خدا پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ جو قانون ہے اس قانون کو بتانے والے تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں, انہوں نے بتایا تھا یا نہیں کہ یہ قانون ہے, بتاؤ. یعنی خدا تو علیم ہے, سب کچھ پتہ ہے. وہاں اس نے یہ کہہ کر یہ کہا کہ یہ جو ہے کہ اگنورینس آف گاڈ جو ہے, یہ قانون کا علم نہیں تھا اس واسطے اس کو معاف کرنا چاہتا. پوچھے گا بتاؤ اس قانون کا علم تمہیں دیا گیا, یہ پہنچے تھے تمہارے پاس یا نہیں, ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ پہنچائی تھی بات یا نہیں تھی, بتاؤ تم اپنی ڈیفنس میں کیا کہنا چاہتے ہو. معذرت جسے قرآن کہتے ہیں, جو تم کہہ رہے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی گواہ یہ ہے جسے وہ کہتا ہے صاحب صفائی, صفائی کا گواہ اس کے حق میں جو شہادت دے گا اسے وہ شکی کہتا ہے صاحب کھڑا ہونے والا. بتاؤ تم کیا کہتے ہو, یعنی وہ ایسا کہتا ہے جیسے صحیح صحیح فیئر ٹرائل جو ہے, ٹرائل جو ہے صحیح مقدمہ جیسے ہوتا ہے اس طرح سے مقدمے کے بعد وہ پھر فیصلہ سناتا ہے. اس میں یہ چیز آتی ہے جسے آپ کفی جتاتے, اور یہ اس نے کہا کہ مالکم من دونہ ہی من ولی, وہاں کوئی ایسا کارساز تمہارا آ کے بہت بڑا کوئی وہ آ کے متاثر کر سکے, یہ بھی نہیں. کارسازی اسی کی اس کے مطابق چلے تھے تو کارسازی ہوگی. کارسازی تو ایک طرف بنا سکیں تمہارے حق میں گواہی دینے والا بھی غلط تو نہیں وہاں آ سکے گا, یاد رکھ. افلا قطع کروں, بات سمجھے, سمجھ میں آئی بات تمہارے جو ہم کہہ رہے ہیں. کہا کہ یہ ہے وہ خدا کے جس نے زمین و خارجی کائنات کو پیدا کیا, پیدا کر کے سو نہیں گیا, کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. یہ بات تو خارجی کائنات کی ہے کہ جہاں مکافات عمل کا سوال ہی نہیں, ان میں سے کوئی شاید ہی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی جرت کاری نہیں سکتی, اس میں استطاعت ہی نہیں رکھی گئی. دو راستے نہیں نے دکھا, وہ تو اسی کے متعلق کہا ہے واہ رہنا ہوں نجدین, دو راستے دکھائے. یہ جنہیں دو راستے دکھائے ہیں ان کے متعلق اب آگے بات آنی تھی. تو یاد رکھو کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ عرش پہ جا بیٹھا ہے اور تم اب اس کے بیچے جو جی میں آئے کرتے رہو, یہ سوال نہیں ہے. عرش کو تم عدالت کی کرسی سمجھو, وہاں وہ متمکن ہے, مقدمہ تمہارا پیش ہوگا. اور اگر ذہن میں یہ ہونا کہ کوئی بہت بڑا با اثر جا کے متاثر کر دے گا حاکم کو, مالکم من ولی, کوئی اس کی ضرورت نہیں کرے. یہ بات کہ تمہارے حق میں کوئی آ کے غلط گواہی دے کے کچھ تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا, یہ بھی نہیں. ولا کسیم, ایسا گواہ بھی وہاں نہیں ہو سکتا. اس طرح سے ایک ایک ذرہ نتیجہ خیز ہوگا. اچھا جی, وہ ہم آخر تک آ گئے. عزیز المان, سورہ سجدہ کی آج 4 تک ہم آئے ہیں. میں عرض کر دوں اہمیت کو تاکہ آئندہ آپ ذرا سا مس نہ کریں. فراد آئندہ آیت آ رہی ہے, یوں تو قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جو عظیم و جلیل نہیں, لیکن بعض آیات کے اندر اس نے حقائق کو اس طرح سے سمو کے مرتکب حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ کتنے ہی انسانی علم کے شعبے ہیں، کتنے حقائق ہیں کائنات کے، کتنے انسان کی ذات سے متعلق معلومات ہیں جو بعض اوقات ایک ایک آیت کے اندر آ گئی ہیں. اگلی آیت یہ آ رہی ہے ہمارے سامنے، بلکہ دو آیتیں آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک ایک آیت کے لیے ایک ایک درس ہو، بہرحال دو آیتیں ایک درس میں آ جائیں. ہم سورہ سجدہ کی آیت پانچ کے آئندہ درس میں ہم دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.